کربلا 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 ری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا ہماری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا الحمد للہ رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا سرکار امام سمان اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے ہر چیز کا ایک مقصد اور ہدف ہوتا ہے جب ہدف پورا ہوتا ہے تو اس چیز پہ جتنی زحمتیں کی گئی ہیں اس کی خوشی بھی انسان کو ملتی ہے کوئی کمپنی گاڑی بنائے ہدف یہ تھا کہ گاڑی پر بندہ سوار ہو اور اگر گاڑی بنانے کے بعد ہی روڈ پہ نہ چلے اور خراب ہو جائے تو گویا اس کا ہدف رائیگاں گیا اور محنت ساری برباد ہو گئی۔ آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی بنائیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس کے لیے، لیکن بنانے کے بعد فوراً ہی وہ کمپنی تباہ و برباد ہو جائے، تو آپ نے جتنا خرچہ کیا وہ سارا خرچہ تباہ و برباد ہے۔ تو انسان جب کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، اس چیز کو پروسیس لانے میں بڑے اخراجات کرتا ہے، خوشی بندے کو تب ملتی ہے جب بندہ اس ہدف کو پورا کرتا ہے۔ کہ میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ آپ بیٹے کو پیسے دیں کہ بیٹا جاؤ بزنس کرنے کے لیے، اور بیٹا کہے کہ بابا مجھے 10 لاکھ دیجئے، میں ایک بہت بڑی بزنس کی ڈیل ہے، اگر ہو گئی تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ بیٹا ڈیل کرنے گیا اور جب واپس آیا تو آپ نے بیٹے سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا کر کے آئے؟ کہ بابا یہاں سے کراچی گیا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے ایک 5 سٹار ہوٹل میں رہائش پذیر ہوا، 5 دن رہا، بھائی خرچہ کتنا ہوا؟ بابا 3.5 سے 4 لاکھ خرچہ آ گیا۔ اچھا 5 سٹار ہوٹل کیوں لی میرے لال؟ کہ بھائی وہ پارٹی بہت بڑی تھی، بھرم کو رکھنے کے لیے اچھی ہوٹل کا ہونا ضروری تھا۔ آج کل بھرم کی دنیا ہے نا، مولوی بھی بھرم رکھے، نوئے خان بھی بھرم رکھے، ہر بندہ بھرم کے چکر میں ہے۔ کہا کہ ہوٹل لی تاکہ بھرم پڑے، پارٹی آئے، انسپائر ہو مجھ سے۔ اچھا میرے لال، بابا گاڑی بھی نہیں تھی، رینٹ پہ میں نے بڑی گاڑی لی، ہماری گاڑی چھوٹی تھی، پھر بھرم کی بات، بڑی گاڑی لی، کھانا اچھے سے کھایا، باپ ابھی تک ناراض نہیں ہے، میرے لال بہت خوب، اچھا کیا اچھی ہوٹل لی، اچھا کیا اچھی سواری لی، یہ بتا ڈیل ہوئی کہ نہیں؟ کہ بابا بس ڈیل ہونے ہی والی تھی، جس دن وہ آئے میں رات کو دیر سے سویا تھا، مجھے نیند آ گئی، تو پارٹی چلی گئی۔ تو وہ باپ جو تھوڑی دیر پہلے خوش تھا کہ ڈیل ہو جائے گی، اور جیسے کہا کہ بابا ڈیل نہیں ہوئی، اس باپ کے چہرے پہ شکن پڑی کہ تم نے سارے پیسے ضائع کر دیے۔ دوسرا بیٹا گیا دبئی میں ڈیل کرنے، اس نے بھی کہا بابا میں بہت بڑی ہوٹل میں رہا، 5-6 لاکھ کا خرچہ آ گیا، کھانے پینے کا کوئی 10-15 لاکھ خرچے ہو گئے، اچھا میرے لال بتاؤ ڈیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں بابا ڈیل ہو گئی۔ اب باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ 15 لاکھ گئے تو گئے، لیکن ڈیل ہو گئی ہے۔ جو خرچہ اس نے اپنے سفر پہ کیا، اپنی رہائش پہ کیا، اپنے کھانے پینے پر کیا، لیکن یہ بندہ ڈیل کر کے آیا ہے۔ تو یہی پروردگار عالم کی آواز آتی ہے کہ اے بندے، میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین، یہ چاند، یہ چرنگ، یہ پرند، یہ قندیل شمس و قمر، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ چلا جا مریخ پہ، کوئی حیات کے آثار نہیں ہے، چلا جا عطارد پہ، کوئی حیات کے آثار نہیں ہے، نہ آکسیجن ہے نہ پانی ہے، میں نے پانی تیرے لیے بنایا، میں نے سورج تیرے لیے بنایا، میں نے آسمان تیرے لیے بنایا، میں نے پوری کائنات کو پروسیس کیا تاکہ تو زندگی گزار سکے۔ اے 2 میٹر کے انسان، اے وجود میں کم وجود رکھنے والے انسان، لیکن میں نے تمہارے وجود کو اپنی عقل سے نوازا۔ جب میں نے آدم کو بنایا تو صدیوں تک آدم کا پتلا زمین پہ پڑا رہا، پر کسی ملک نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اسے سجدہ کب کیا اور یہ لائق سجدہ کب بنا؟ جب آواز آئی ونفخت من روحی، جب میں نے اپنی صفات سے اس پتلے کو ڈال دیا، جب اس میں اپنے روح کو میں نے دم دیا اور ڈال دیا، اب یہ صفات الہی کا حامل ہوا، اور جہاں پر صفت الہی آتی ہے وہاں پر ادب بھی آتا ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ یہ ملائک آدم کو سجدہ کر رہے تھے، بلکہ یہ صفوت اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، یہ صفات الہی کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو میں نے پوری کائنات کو بنایا تاکہ تو اس کائنات سے فائدہ لے سکے۔ یہ آسمان کی چادر تیرے لیے، یہ ستاروں کا چمکنا تیرے لیے، یہ ہواؤں کا چلنا تیرے لیے، یہ پرندوں کا چہچہانا تیرے لیے، یہ زمین سے گندم کا نکلنا تیرے لیے، یہ بارش کے قطرات کا برسنا تیرے لیے، یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، یہ پانی بھی تیرے لیے، یہ سورج بھی تیرے لیے، لیکن اے میرے بندے، اس کائنات میں ایک وجود ایک ایسا ہے جس کو میں نے صرف اپنے لیے بنایا ہے، وہ انسان کا وجود ہے، وہ جن کا وجود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے
جو پیدا کیا. تو یہ پوری کائنات کا پروسیس ہے. جب بندہ مر جائے گا تو خدا کہے گا میں نے سورج تیرے لیے بنایا تھا, میں نے چاند تیرے لیے بنایا تھا, میں نے یہ ہستی اور بستی تیرے لیے بنائی تھی, لیکن تم نے قدر و قیمت نہیں کی. یہ بتا تو ڈیل کر کے آیا کہ نہیں. تو کائنات میں تجھے بھیجا تھا ویزا دے کر, کہ دنیا میں ٹیمپرری ویزا لے کر گیا تھا. گرین کارڈ تجھے یہاں کا کبھی نہیں ملے گا. یہاں تو ٹیمپرری آتا ہے اور یہاں پہ ٹیمپرری رہتا ہے اور چلا جاتا ہے. میں نے تجھے بھیجا تھا کہ جاؤ دنیا میں اجر کما کر لاؤ تاکہ میں تجھے جنت دوں. بتا تم نے دنیا میں جا کر ڈیل کس سے کی؟ کیا ڈیل شیطان سے کی تھی یا ڈیل رحمان سے کی تھی؟ اگر تو ڈیل صحیح کر کے آیا ہے تو تمہاری خلقت کا مقصد پورا ہوا, لیکن اگر تو ڈیل غلط کر کے آیا ہے گویا تم نے میری آکسیجن کو ضائع کر دیا, میری ہواؤں کو ضائع کر دیا. یہ جسم جو میں نے تجھے دیا تھا اولئک کل انعام بل ہم اضل, تم نے اس جسم کو ضائع کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان ذرا اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کو تو جان. جب تک یہ دانت ہے ان دانتوں کی قدر و قیمت نہیں, لیکن جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اور دانت گرنے لگتا ہے تو کہتا ہے مولانا یہ دانت کتنا مہنگا ہے. جب تک آنکھیں ہیں آنکھوں کی قدر و قیمت نہیں, اس کی روشنائی کی قدر و قیمت نہیں, لیکن جب بندے کی نظر تھوڑی کمزور ہونے پڑتی ہے تو کہتا ہے مولانا آج کل عینک بڑی مہنگی ہے, یہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے اور بار بار لینی پڑتی ہے. کرے میں نے تجھے ایک ایسی آنکھ دی جس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے, میں نے مفت میں تجھے کڈنیز عطا کی, میں مفت میں تجھے آکسیجن دے رہا ہوں. ذرا ایک دو دن کے لیے ہاسپٹل میں چلا جا, جو تجھے آکسیجن دی جاتی ہے دنیا والے تجھے اس آکسیجن کے بھی پیسے لیتے ہیں. ہاں دنیا میں تو نقلی دانت کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں, گھٹنوں کی تکلیف ہوئی تو یہاں پہ روڈس لگا کے اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں, لیکن اے میرے بندے میں نے تجھے فری میں ہڈیاں دی, تجھے آنکھیں دی, فری میں غذا دی. تو نے تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا, اس ایک کو سو میں بدلنے والا میں تھا. میں نے تجھے فری میں پانی دیا, ایک دکان سے 1 لیٹر کی منرل واٹر بھی لوگوں تجھے پیسے لینے پڑتے ہیں, لیکن میں نے گیلن کے گیلن بادلوں کی صورت میں اپنی رحمت کا عوض نے بادل تمہارے اوپر برسا دیا. میں نے کبھی تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگا, دولت نہیں مانگی, بس تم سے ایک تقاضا تھا کہ جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اسی فطرت پہ باقی رہنا, فطرت کو بقا دینا. اور فطرت کو بقا کیسے ملتی ہے؟ میں نے کہا کہ اس فطرت کو ایک باؤنڈری کی ضرورت ہے. اے انسان تیرے وجود میں محبت کا جذبہ, نفرت کا جذبہ, بغض کا جذبہ, حب کا جذبہ ہے. حل الدین و الا الحب والبغض, کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ یہ جذبہ محبت ہے, لیکن اس محبت کو ایسے استعمال کرنا, اس راستے پہ اور اس ٹریک پہ چلانا جو ٹریک میں نے کہا. کبھی بھی آوارہ گلیوں میں محبت کو تلاش نہ کرنا. محبت کو تلاش کرنا ہے تو قرآن میں محبت کو تلاش کرنا, اس سے محبت کرنا جو محبت کا لائق ہو. یہ تجھے کون بتائے گا؟ یہ زبان, یہ تجھے شریعت بتائے گی. جب سفرے پر بیٹھو کھانا کھانے لگو تو مجھ سے پوچھنا کہ کھانا کیسے کھانا ہے. یہ واحد دین ہے دین اسلام جو انسان کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر کرتا ہے کہ انسان تجھے پانی پینا ہے تو کیسے پینا ہے, تجھے کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے, رات کو جب بستر پہ لیٹ جانا ہے تو کیسے لیٹنا ہے, یہاں تک کہ جب تجھے واش روم میں تخلی کے جانا ہے تو سیدھا پاؤں رکھ کے جانا ہے, الٹا پاؤں رکھ کے جانا ہے, جب باپ سے بات کرنی ہے تو کس انداز میں بات کرنی ہے, یہاں تک یہ چھوٹا پانی کا گلاس ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں پانی پینے کے لیے 7 احکام اللہ نے بتایا ہے, تجھے ایسے پانی نہیں پینا جیسے حیوان پانی پیتا ہے. میں نے تجھے سلیقہ دیا, میں نے تجھے طریقہ دیا. کھانا کھانا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے تو ایسے کھائے جیسے تیرے رب کو پسند ہے. پانی پینا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے تو پانی کو ایسے پیے جیسے خدا کو پسند ہے. سونا کمال نہیں ہے, سو ایسے سوئے ایسے کروٹ بدلے جیسے تیرے خدا کو پسند ہے. نکاح کا تعلق بنانا کمال نہیں ہے تو یہ تو حیران بھی بنا لیتا ہے, لیکن تعلق کو ایسے بنائے جیسے تیرے رب کو پسند ہے. بچے پیدا ایسے کرے جیسے تیرے رب کو پسند ہے. اب زندگی کی جب سانسیں ایسے گزریں جیسے رب کو پسند ہے. اب اگر مزدور کمانے کے لیے جائے تو اس کا کمانا عبادت بن جاتا ہے. جب رات کو بستر پہ سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے. جب اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کشی کرتا ہے تو اس کے پسینے کے بدن جب قطرات گرتے ہیں یہ قطرے نہیں ہیں, معصوم فرماتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کے دانے ہیں, کیونکہ اس کے کہنے پہ یہ اللہ کی دربار میں گیا تھا. دیکھیے چھوٹا سا پانی کا گلاس ہے, لیکن فرمایا جب پانی پیو تو اس کے بھی احکام ہیں. اے انسان پانی کو ایسے نہ پینا, مولا کیسے پیوں؟ جب پانی کا گلاس اٹھاؤ پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. یہ بسم اللہ اس پانی کو شفا دیتا ہے. مولا نے اس زمانے میں کہا, بندے نے سمجھا نہیں. رسول کہتے تھے یہ کرو, اگر کرو گے تو ابلیس سے بچو گے. اس زمانے کے مسلمان کو شیطان کا پتہ تھا, لیکن نبی کہتے وائرس سے بچو گے, وہ کہتا یا رسول اللہ وائرس کیا ہوتا ہے. آج کے زمانے نے کرونا کو نہیں سمجھا, اس زمانے کے کفار کرونا اور وائرس کو کیا سمجھتے. تو نبی ان کو ڈرانے کے لیے کہتے تھے ابلیس سے بچو گے, ابلیس چلا جاتا ہے تو مسلمان بسم اللہ پڑھتا تھا. اور آج کی سائنس نے ثابت کیا اس پانی کے اندر جتنے بھی جراثیم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس کو آپ مائکرو سے دیکھ سکتے ہیں, اگر وہ آپ دیکھ سکتے تو پانی نہ پیتے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے تبھی پانی پی رہے ہیں. اگر ان ذرات کو بندہ دیکھ لے کبھی پانی نہ پیتا, اس انسان کے وجود میں خوف آتا میں کیا پی رہا ہوں, لیکن اللہ نے وہ ذرات ڈالے وہ جا کے تمہارے وجود کو انرجی دیتے ہیں. اور سائنسدانوں نے ثابت کیا جب بھی پانی پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے یہ جو ذرات ہیں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو ان کی شکل پھول کی طرح کھل جاتی ہے. جب تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو پانی جب تمہاری باڈی میں جاتا ہے یہ تمہارے لیے باعث شفا بن جاتا ہے. اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے, میں تمہاری اچھائی چاہتا ہوں کبھی تمہاری برائی نہیں چاہتا, میں تمہارے جسم کو بھی صحت دینا چاہتا ہوں, میں تمہاری روح کو بھی صحت دینا چاہتا ہوں. چھوٹا سا پانی کا گلاس ہے لیکن خدا کہتا ہے ایسے پیو جیسے مجھے پسند ہے. جب پانی پیو تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو, ایک گھونٹ میں نکل پیا کرو, اس پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیا کرو. اے انسان سانسیں لے کر پیا کرو, جس گلاس میں پیو وہ گلاس صاف ستھرا ہو, جس گلاس میں پیو وہ گلاس ٹوٹا ہوا نہ ہو. اگر گلاس میں کڑا ہے تو کڑے والی سائڈ پہ نہ پیا کرو, دوسری سائڈ پہ پیا کرو. اے انسان اگر پانی کو رات کو پینا ہے تو اس کو ڈھانکا کرو, اگر کھول کے رکھو گے اس میں ابلیس چلا جاتا ہے یعنی جراثیم چلے جاتے ہیں. صبح کو پانی پیو تو ریفریش پانی پیو. جس خدا کو اتنی پرواہ ہے کہ میں پانی کیسے پیوں تو تصور کرو وہ تمہاری زندگی کی کتنی پرواہ کرتا ہوگا. لیکن آج میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میری زندگی کا طور و طریقہ جو میں گزار رہا ہوں وہ کس کے کہنے پہ گزار رہا ہوں؟ کیا رب کے کہنے پر؟ خدا تو یہ چاہے کہ بندہ سانسیں بھی لے تو اس کی مرضی سے, قدم بھی اٹھائے تو اس کی مرضی سے, یہ بندہ سوچے بھی تو اس کی مرضی سے, یہ بندہ کھائے بھی تو اس کی مرضی سے. فرمائے کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تصرفو, لیکن اسراف نہ کرو. جہاں نقطہ یقین آتا ہے وہاں بندے کے وجود میں سکون آتا ہے. اور کہا مولا یقین کب آتا ہے؟ فرمایا جب بندہ اپنی زندگی میں قناعت کرتا ہے. قناعت بھی تمہاری فطرت کا حصہ ہے. اے انسان خواہش میں نے تجھے دی ہے, لیکن خواہشوں پر کنٹرول کرنا اور کنٹرول کرنے کے لیے تمہیں اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہوگا. جب تک یہ آپ کا دماغ مضبوط نہیں ہوتا تب تک آپ اس باڈی کو ہینڈل نہیں کر سکتے. دیکھیے جس گاڑی کی بریک مضبوط نہیں ہے اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, جس بندے کے دماغ میں بریک نہیں ہے نا. سب سے بڑا ہنر ہے نہ کہنا. کئی جوان تھے, مولانا شادی کی اب خوشی نہیں ہے. بھائی کیوں, پھر کیوں کی اگر شادی کرنی نہیں تھی؟ مولانا میں نہ کہہ نہیں سکا. امام فرماتے ہیں عورت کی فطرت کے لیے اچھا ہے کہ وہ شرمیلی ہو, مرد اگر شرمیلا ہو جائے دو ٹکے کا رہ جائے گا. تجھے شرم نہیں کھانی, تجھے اپنے فیصلے ڈٹ کے کرنے ہیں, عقل کے مطابق, فہم کے مطابق, شعور کے مطابق. اب یہ نہ شادی کے معاملے میں کوئی چیز پسند نہیں, نہ نہیں کہہ سکتا. شیطان اسے کہیں پہ لے جاتا ہے, شیطان کو بھی نہ نہیں کہہ سکتا. آفیسر رشوت مانگتا ہے, اسے بھی نہ نہیں کہہ سکتا. ہاں لیکن خدا کو یہ نہ بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے. اللہ کا مسئلہ ہو, دین کا مسئلہ ہو, امام زبانہ کا مسئلہ ہو, یہ بڑی ایزی سے نہ کہہ لیتا ہے. لیکن کہتا ہے مولانا میں دنیا کو نہ نہیں کہہ سکتا. مسئلہ یہ ہے کیونکہ تمہارا دماغ کمزور ہے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری جو آج کی دنیا میں جو سائیکولوجسٹ نے اور سائیکٹرسٹ نے نکالی ہے, انوکھی بیماری ہے, جس میں کہا کہ 95% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں, جس بیماری کا نام ہے بے وقوفی. کیا نام ہے؟ بے وقوفی. اکثر ہم میں سے لوگ بے وقوف ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں. بے وقوفی کا ترجمہ کیا ہے؟ بے وقوف یعنی وہ انسان جس میں وقف نہ ہو. قرآن کی بعض آیتیں آپ پڑھتے ہیں بھائی یہاں پہ وقف کرنا ہے, مطلب یہاں پہ رکنا ہے. جس انسان کے وجود میں رکنا نہ ہو, یعنی غصہ آتا ہے تو بندہ رکتا نہیں ہے, کبھی گلاس توڑتا ہے, کبھی بھی وہ تھپڑ مار دیتا ہے. بیٹا بھی اس سے ڈرتا ہے جب بابا کو غصہ آتا ہے, اب یہ رکتا نہیں ہے, اسے روکے تو کون روکے, اس میں وقوف نہیں ہے. اور اہل بیت کی زندگی تجھے کیا سکھاتی ہے؟ چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیا اور علی نے وقوف کر کے بتایا کہ میں بے وقوفوں کا امام نہیں ہوں. کہ مولانا غصہ آ جاتا ہے گالی نکل جاتی ہے، تو کیسا علی کا ماننے والا ہے، تمہارا دماغ اتنا کمزور ہے، تمہارا وقوف تمہاری زبان پہ نہیں ہے، پھر کیسا مسلمان؟ پھر حیوان میں اور انسان میں حیوان لڑتا ہے تو لڑ جاتا ہے، حیوان کو کون روکے گا؟ اسے جہاں غصہ آیا لڑ جاتا ہے، جہاں بھوک لگی کھا لیتا ہے، جہاں پہ شہوت پڑی وہاں پہ چلا جاتا ہے، جہاں پہ نیند آئی یہ نہیں دیکھتا یہ سونے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا اپنی زمین ہے پرائی زمین ہے۔ تو انسان ہی وقوف کی وجہ سے ہے، تمہارے وجود میں قوت ارادہ دی تاکہ تو سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے اپنے قدم اٹھائے۔ تبھی فرمایا اولئک کل انعام بل مغل، جو علی کے دشمن تھے، کیا کھاتے نہیں تھے، کیا پیتے نہیں تھے، کیا اولاد نہیں تھی، لیکن خدا نے کیوں کہا یہ حیوان ہے؟ کیونکہ وقوف نہیں تھا، اپنی شہوتوں پر، خواہشوں پر، تمناؤں پر وقوف نہیں تھا۔ فرمایا تمناؤں کی چادر کو اتنا پھیلاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے، اگر ضرورت سے زیادہ پھیلاؤ گے یہ زندگی تجھے شمر بنا دے گی، یہ زندگی تجھے ابن سعد بنا دے گی، یہ زندگی تجھے معاویہ بنا دے گی، مخالف علی میں چلے جاؤ گے۔ مخالفت معصوم، معیار مخالفت معصوم اور معیار اطاعت معصوم ہے۔ یہ کیسا معیار ہے؟ اگر اس نے مخالفت معصوم کی تو اس پہ لعنت ہے، اور میں مخالفت معصوم کروں تو مجھ پہ لعنت نہیں؟ یزید شراب پیے تو اس پہ لعنت ہے، لیکن اگر اپنا شراب پیے تو اس پہ لعنت نہیں ہے۔ وہ زنا کرے تو وہ لعنتی ہے، لیکن میرا کوئی اپنا زنا کرے تو اس پہ لعنت نہیں ہے۔ اہل بیت رشتہ داریاں نبھانے نہیں آئے، دین خدا کو نکھارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک میدان ہے، بتاؤ کون ہے مرد میدان، بتاؤ کون ہے جس کا ول پاور مضبوط ہے اور جس کا ارادہ مضبوط ہے؟ کہ سب سے بڑی بیماری ہے بے وقوفی کی بیماری، جس بندے میں وقوف نہیں ہے، نہ غصے پہ کنٹرول ہے، نہ شہوت پر کنٹرول ہے، نہ آنکھوں پر کنٹرول ہے، نہ فطرت کے تقاضوں پر کنٹرول ہے۔ اگر کنٹرول نہیں تو ولایت نام ہے کنٹرول کا، خلاصہ ولایت ہی ہے کہ ولایت بندے کو کنٹرول دینا سکھاتی ہے۔ کیا تم نے علی کی ولایت کو اپنے وجود پہ اپلائی کیا؟ کل کی مجلس میں اگر مجھے وقت ملا تو میں سیدہ زینب کی 8 خصوصیات بتاؤں گا، کہ سب سے بڑی خصوصیت بی بی کی ولایت پذیری تھی، ایکسیپٹنس آف ولایت، کہ تم نے ولایت کو اپنے وجود پہ کتنا اپلائی کیا۔ جتنا ولایت کو اپلائی کرو گے اتنا تمہارے وجود میں ولایت کا نور ہوگا۔ کیوں فرمایا یہ ولایت؟ اللہ ولایت کا سوال کرے گا، نماز کا سوال نہیں کرے گا، روزے کا سوال نہیں کرے گا، ولایت علی کا سوال کرے گا، اہل بیت کی ولایت کا سوال کرے گا۔ یہ وہ ولایت نہیں جو تم لفظوں میں ادا کرتے ہو، یہ ولایت وہ ہے جس سے تمہارا وجود علی کی ولایت کا اعلان کرے۔ ایک آیت بھی نہیں کہ خدا کہے کہ نماز پڑھو، ہر آیت میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، قیام صلاۃ ہے۔ قیام مطلب ہر میدان میں، ہر گھڑی میں، ہر مصیبت میں بندہ اس نماز کو قائم کر کے دکھائے تو یہ اسے نہیں آئے۔ تو سب سے بڑی بیماری بے وقوفی کی بیماری، بندے کے پاس وقوف نہ ہو۔ ایک انگریز ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے، بک کا نام ہی بے وقوف ہے، 4 سے 5 ولیوم ہے اس بک کے، خود اس نے اپنے اوپر لکھی۔ لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی تھا، پروفیسر تھا، گھر میں آیا لیکن کہہ رہا میں جب بھی آتا تھا بچے مجھ سے ملتے نہیں تھے، بیوی زیادہ میرے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی۔ تو میں نے ایک دن بیوی کو کہا کہ بیٹی بھی نہیں ملتی، بیٹا بھی نہیں ملتا، جب بھی گھر میں آتا ہوں یہ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ تم بہت بدتمیز ہو، بددہن ہو، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں بچوں پہ غصہ کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، ڈانٹتے ہو، تو بچوں کو تمہارا اخلاق پسند نہیں ہے۔ اب آتے ہو وہ کمرے میں چلے جاتے ہیں، اس کے بجائے کہ تلخی ہو اور بد کلامی ہو، بہتر یہ ہے کہ اس بندے سے دور رہا جائے۔ اور بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی تم سے بڑی بیزار ہوں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ 1 مہینے میں تم سے طلاق لے لوں۔ اب جیسے اس نے سنا کہ بیوی بھی ڈائیورس لینے والی ہے، اس نے بیوی کو کہا کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، میں اپنے اخلاق کو اچھا کروں گا۔ بوئس تو لے اتم میں مکارم الاخلاق، میں مبوس ہوا تاکہ اس معاشرے کو اخلاق مند معاشرہ بناؤں۔ اس معاشرے کے اندر ایتھکس ہونی چاہیے، باپ سے بات کرنے کی، بہن سے بات کرنے کی۔ کربلا اخلاق کے علاوہ کیا ہے؟ عباس کا اخلاق، زینب کا اخلاق، سید سجاد عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ولایت پذیری تو دیکھو، کہ خیمے میں جا کر کہتی ہے سجاد اب تو میرا مولا ہے، کہو تو خیمے میں رک کے جل جاؤں، کہو تو بے چادر نکل جاؤں۔ اتنی اطاعت، اتنی امامت پذیری، اتنی ولایت کو اپنے وجود پہ اپلائی کیا ہے کہ جو سجاد کہے گا میں وہ کروں گی۔ آج کا مومن ایک پیش امام کی بات پہ عمل نہیں کر سکتا تو امام زمانہ کی بات پہ کیا عمل کرے گا؟ آج کا مومن وقت کے مجتہد کی اطاعت نہیں کر سکتا، امام زمانے کی اطاعت کیا کرے گا؟ جو بندہ مسلم ابن عقیل کی اطاعت نہ کر سکے وہ حسین کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا۔ کوفہ کوفہ کیوں بنا؟ کیونکہ انہوں نے سفیر حسین کی اطاعت نہیں کی۔ جب تو چھوٹے سے خدا کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کر سکتا تو بڑے انبیاء کی اطاعت کیسے کرے گا؟ یہ زندگی بندے کو سکھاتی ہے کہ بتا تمہارے وجود میں ایکسیپٹنس آف حق کتنی ہے، تو وہ حق کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنی باڈی پہ اپلائی کرتا ہے۔ کہا مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، میں اپنا علاج کرواؤں گا۔ بیوی نے کہا تو بس انسان بن جا، تو 6 مہینے لے لے، انسان بن جا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے تجھے میں 10 سال دے رہا ہوں، 20 سال دے رہا ہوں، 50 سال دے رہا ہوں، بالآخر تو آ جا حسین کے در پہ، بالآخر حسینی بن جا۔ کب تک تو دنیا کی خواہشوں میں گھومتا رہے گا؟ جس مقصد و معیار کے لیے، آبجیکٹ کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، کیوں اس راہ سے تو ہٹ چکا ہے؟ کیوں اپنا تمرکز اور اپنا فوکس قیامت پہ نہیں کرتا، قبر پہ نہیں کرتا، برزخ پہ نہیں کرتا کہ یہ دنیا گزرنے والی ہے، تم نے وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ تو کہتا میرا ایک دوست تھا جو سائیکٹرسٹ تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کبھی بھی طلاق لے رہی ہے، بچے بات نہیں کرتے۔ کہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی بھی ایسی ہے، بچے ایسے ہیں، بیٹی ایسی ہے، بیٹا ایسا ہے۔ 1.5 گھنٹہ یہ کہنے لگا کہ وہ کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اتنے تم نے یہ تو بتا دیا، وہ کیسے، تھوڑا یہ بتا تو کیسا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان خود کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ تو خود کو آئینے میں دیکھ تو صحیح، وہ بے وقوف انسان ہے اگر آئینے میں دیکھے اور آئینہ کہے کہ تمہارے منہ پہ کالک ہے اور آئینے کو باکس مار کے توڑ دے۔ وہ انسان بے وقوف ہے جسے کوئی بتاتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس سے لڑ پڑتا ہے، میرا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ کہ آپ بڑے کنجوس ہیں، برا لگ جاتا ہے کہ لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں۔ بھائی اگر کوئی تمہیں تمہاری برائی بتا رہا ہے، وہ آئینہ ہے، اس کے ہاتھ چومو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے تنبیہ کی اور مجھے بتایا کہ میرے وجود میں برائی کون سی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا تم مومنوں سے پوچھتے میرا کون سا اخلاق، میری کون سی رفتار آپ کو بری لگتی ہے۔ اس نے کہا اتنے آپ نے بتا دیا کہ بیوی کیسی تھی، بچے کیسی تھی، یہ نہیں بتایا آپ کیسے ہو۔ کہا لکھو کاغذ پہ کہ تم کیسے ہو، تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہاری رفتار کیسی ہے، تم سے کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں، تمہارے اخلاق سے کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کیا تمہارا وجود لوگوں کو سکون دے رہا ہے، کیا تمہارا وجود لوگوں کو ظلمت دے رہا ہے یا نور دے رہا ہے، تمہارے وجود سے کوئی فائدہ لے رہا ہے؟ جو بندہ کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے یہ شہوت ہے، جو بندہ کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے یہ شہوت ہے، جو بندہ کھانا کھلا کر مزہ لے رہا ہے یہ فطرت ہے۔ علی کو کھانے کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلانے میں مزہ آتا تھا، اور یہی جذبہ مجلس کا جذبہ ہے نا۔ مجلس میں آپ نظر و نیاز کر کے خوش ہوتے، یعنی حسین مجلس کے ذریعے تیری فطرت کو فطرت الہی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ یہی چیز تجھے اربعین میں نظر آتی ہے، جذبہ ایثار کہ دھوپ میں چھوٹی بچی کھڑی ہے کہ ایک گلاس پانی کا پی لو، ننے بچے کھڑے ہیں ذرا آ جاؤ میں تمہارے بوٹس کو پالش کر دوں، لوگ کھڑے ہیں کہ اپنے میلے کپڑے دو ہم تجھے دھو کر دیں، ارے ہمارے گھر میں دو قدم رکھ کے جاؤ حسین کے ظاہر و کھانا۔ یہ کیسا جذبہ ہے؟ حسین نے کربلا اور اربعین کے ذریعے سے تمہاری فطرت کو فطرت الہی بنانا شروع کر دیا، کہ انسان کی فطرت اور زمانے کا معاشرے تھا صرف جمع کرنا جمع کرنا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے وجود کے لیے۔ لیکن جب کربلا جاتے حسین بتاتے ہیں جو خود کھائے یہ تو حیوانیت ہے، جو دوسروں کو کھلائے یہ انسانیت ہے۔ جو کسی کا گھر آباد، اپنے گھر تو ہر کوئی بناتا ہے، کسی کا گھر بنائے، یہ جذبہ حسین تھا۔ حسین مدینے میں بیٹھتے تو اپنا گھر بچا ہوا تھا، اپنا گھر لٹا کر تمہارا گھر بچانا یہ حسین کا کمال ہے، اپنا گلا کٹا کر اور تمہارے جوانوں کی زندگیوں کو بچانا یہ حسین کا کمال ہے۔ تو کہا لکھو کاغذ پہ، اس نے لکھا۔ اس نے کہا دیکھو اب تمہیں جو بیماری ہے اس کا نام ہے بے وقوفی۔ ہاں تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب گالی کیوں دے رہے ہو، میں پروفیسر آدمی ہوں، مجھے کہہ رہے ہو میں بے وقوف، اتنا پڑھا لکھا، پڑھے لکھے جاہل بھی تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا۔ افسوس سے ہمارے یہاں جو مجلس کا معیار ہے، کئی لوگ مجلس کی دعوت دیتے ہیں، مولانا مجلس پڑھیے، بھائی ٹائم نہیں، مولانا کوئی بات نہیں آدھے گھنٹہ پڑھی اور چلے جائیے، جسٹ فار فارمیلٹی، آئیے آدھا گھنٹہ پڑھیے اور چلے جائیے۔ کسی نے مجھے کراچی میں کہا مولانا مجلس پڑھنا کون سی بڑی بات ہے، ہمیں تو بس ایسا بندہ چاہیے جو ایک گھنٹہ بولے۔ ہمیں گھنٹہ بولنے والے چاہیے۔ بندہ مجلس میں آتا ہے گھنٹہ آ کر عادت کو نبھا کے چلا جاتا ہے، نہ آنے والے کا کوئی آبجیکٹ ہے نہ پڑھنے والے کا کوئی آبجیکٹ ہے کہ بس آدھا گھنٹہ رسم نبھانے اور چلے جانی ہے، وہ بھی آتا ہے آدھا گھنٹہ مجلس میں۔ کوئی معیار نہیں ہے کہ میں جس کو بلا رہا ہوں اس کا کون سا معیار ہے۔ آج معیار ہے شہرت، جسٹ شہرت معیار ہے، نہ علم معیار ہے، نہ عدالت معیار ہے، نہ تقوی معیار ہے، نہ تہذیب معیار ہے۔ جب معاشرے کے یہاں عبادتیں رسم بن جائیں، جب کوئی فکر نہ ہو کہ میں ایک گھنٹہ والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک گھنٹہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، پڑھنے والا یہ سوچے کہ اگر 500 لوگ میری مجلس میں بیٹھے 500 آورز میں لوگوں کے لے رہا ہوں، کہ خدا نہیں پوچھے گا تم نے 500 گھنٹوں میں لوگوں کو کیا دیا، تم نے ایک گھنٹہ کہاں پہ گزارا۔ کیونکہ جب میری زندگی میں کوئی ڈائریکشن نہ ہو، جب کوئی گول نہ ہو، جس انسان کی زندگی میں وقت کی اہمیت تباہ ہو جائے، یہاں تک اسلام کہے جب تمہیں کوئی بھی کام نہ ہو تو ہاتھ میں تسبیح لے لو تاکہ یہ ذہن ڈائیورٹ نہ ہو جائے۔ شیطان، اگر ذہن کو تم نے خالی رکھا، شیطان 24 گھنٹہ تمہارے ذہن میں گھومتا رہے گا۔ اگر تم نے ذہن کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں دی، شیطان اس کو ایکٹیویٹی دے گا۔ اگر تم نے اپنی فکر کو، خیال کو کنٹرول نہ کیا اور اسے کوئی جہت نہیں دی، کیونکہ آج جب نماز پڑھو تو جہت کعبہ ہے، اینما تولو، جہاں بھی چہرہ آپ کرو اللہ کی طرف چہرہ کرو۔ یہ چہرہ خدا کی طرف کیا، یعنی اپنی فکر کو ڈائیورٹ کرو اللہ کی طرف، اپنے ذہن کو متوجہ کرو خدا کی طرف۔ یہ عبادت ہے کہ تمہارے ذہن کا قبلہ اور کعبہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ذہن کو خالی رکھا، شیطان ذہن کو لوٹ کے چلا جائے گا۔ آپ نے گھر بنایا اور 10 سال گھر کو خالی رکھ کے چھوڑ دیا، کہ اس گھر میں چور نہیں جائیں گے، کہ اس گھر میں ڈاکہ نہیں لگے گا؟ جو گھر خالی رہتا ہے اس میں ڈاکہ جل جاتا ہے، جو ذہن خالی رہتے ہیں اس میں شیطان چلا جاتا ہے۔ تو وہاں فرماتے ہیں ذہن کو کبھی خالی نہ رکھو، کم سے کم بھی کام کرو وہ تسبیح الہی ہے، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو، تاکہ یہ ذہن ایک ڈائریکشن میں رہے کہ بندہ تو کس کا عبادت گزار ہے اور کس کی راہ میں اپنی زندگی کو بسر کرنے آیا ہے۔ تو کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس بیماری کا علاج تو بڑا مشکل ہے، لیکن تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہ کون سا مشورہ؟ کہ ایک تختہ لو، ایک بہت بڑا تختہ، وہ تختہ لا کے اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، جہاں تمہارا دل کہے، جہاں پہ تمہاری زیادہ ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ لگا لو۔ لگانے کے بعد پورے دن میں اگر تم کسی کو گالی دو، بدتمیزی کرو، کسی کی غیبت کرو، کسی کو مارو، کسی بھی انسان کو تکلیف دو، وہ رات کو آ کر نوٹ کرو کہ آج میں نے غصے میں آ کر کس کس کو تکلیف دی۔ مثلاً اگر تم نے 10 لوگوں کو تکلیف دی، اس تختے پہ 10 کیلے لگا لو، 30 دن کے بعد میرے پاس واپس آنا، تختہ بھی لے کر آنا۔ یعنی پریکٹیکلی دیکھو کہ تم نے زندگی میں کیا کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، یہ اہل بیت کا راستہ ہے، اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ خدا حساب کرے، اپنی کیلکولیشن کر۔ آج پوچھوں نا آپ کے بینک میں پیسے کتنے پتا ہے، جیب میں کتنے پیسے ہیں پتا ہے، سیلری کتنی آتی ہے پتا ہے، اور یہ پوچھوں کہ نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کچھ پتا نہیں، میرا کوئی حساب و کتاب نہیں، کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنے روزے قضا ہیں، کتنے سال سے میرا خمس قضا ہے، حج اگر واجب ہوا کیا کہ نہیں کیا، یہ سارے تو آپ کے ذمے پر ہیں۔ حساب و کتاب کر کہ کون سی چیز تمہارے ذمے پر ہے، کون سی چیز تمہارے ذمے پر نہیں۔ اگر حساب نہیں کرو گے تو اللہ کا حساب بڑا کڑوا ہے، اگر حساب نہیں کرو گے تو منکر و نکیر کا حساب بڑا کڑوا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنا حساب کر، کا یہ تختہ لے لے اور جس جس کے ساتھ بے احترامی اور بدتمیزی کرتا ہے ایک کیل لگا لے۔ ایک مہینے کے بعد تختہ لے کر آنا۔ ڈاکٹر نے ایک تختہ دیا تھا، بندہ جب مہینے کے بعد واپس آیا 3 تختے لے کر آیا، 3 کیلوں سے بھرے ہوئے۔ کہ میں تو سوچ رہا تھا تو چھوٹا بے وقوف ہے، لیکن تو بہت بڑا بے وقوف ہے، 3 تختے کا کیا کروں؟ آپ نے کہا تھا کیلے لگاتے جاؤ، میں کیلے لگاتا گیا۔ کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لو، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن عادت نکل نہیں رہی، بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن عادتوں کی زنجیروں میں میں نے اپنے وجود کو جکڑا ہوا، کروں تو کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا ایک راستہ ہے، وہ کام کرو، اگر اس کے بعد علاج ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہ کون سا کام؟ کہا یہ 3 تختے لے کر جا، دیواروں پہ لگا۔ پہلی کیل جب تم نے لگائی تھی، بتا کہ تم نے کس کو تکلیف دی تھی، اس بندے سے جا کر معافی مانگ اور اس کیل کو تختے سے نکال۔ دوسرے سے معافی مانگ کیل کو تختے سے نکال، تیسرے سے معافی مانگ کیل کو تختے سے نکال، کسی کا حق کھایا کسی کا حق مارا، کیلوں کو نکالتا جا، معافی مانگتا جا۔ کہتا ہے کہ دو مہینے کے بعد واپس آیا، تختوں پر ایک کیل بھی نہیں تھی۔ کہا شاباش، لگتا ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے۔ کہا اب بیٹھ جا، میں تجھے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی چیز ہے؟ کہا ذرا تختوں کو غور سے دیکھ۔ اس نے تختے کو غور سے دیکھا، کہا کیل لگائی بھی تو نے، کیل نکالی بھی تو نے۔ کسی کی بدتمیزی، بے احترامی، دل آزاری، بیوی ہو، بچہ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، تم نے دل آزاری کی، معافی بھی تم نے مانگی، اس نے معاف بھی کر دیا، تم نے کیل بھی نکال لی۔ کہا کیل تو نکل گئی پر نشان اب تک باقی ہے۔ یہ ہے کہ ایمان کے نو حصے اللہ کی خلق کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہو، کیل تو نکل جائے گی، وہ تجھے معاف بھی کر دے گا، لیکن اے انسان، اس کے دل پہ جو چونٹ آئی ہے۔ تبھی امام سجاد فرماتے ہیں، نیزوں نے مجھے اتنے زخم نہیں دیے۔ بی بی زینب فرماتی ہے، تازیانوں نے مجھے اتنے زخم نہیں دیے، لیکن جب یہ زخم زباں لگاتے تھے، جب یہ مجھے تکلیف دیتے تھے اپنی باتوں سے کہ یہ باغی کی بہن ہے، جب یہ میرے بابا کو گالیاں دیتے تھے، جب ہم آل رسول کو اپنی زبانوں سے ایسے ایسے لفظ کہتے تھے۔ جب آپ امام سجاد کے وہ مقامات پڑھیں گے کہ مجھے بازار شام سے کیسے گزارا گیا، تو وہاں فرماتے ہیں، یہ جو زخم ملے نا، ان زخموں نے ہمیں 40 سال رلایا۔ تو انسان حاسبو قبل ان تحاسبو۔ خلاصہ کلام، اصول دین آپ سب کو پتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا اصول توحید ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ آج تک ہم نے جب توحید کو نہیں سمجھے، زندگی میں اصول نہیں آئے گا۔ انسان کی فطرت میں خدا نے چیز رکھی ہے۔ میں اگر مجلس پڑھنے آؤں گا، کہوں گا میری مجلس، یہ فطری انسان کی چیز بتا رہا ہوں۔ آپ گاڑی لیں گے، کہیں گے میری گاڑی۔ یہ جو میں ہے انسان میں، کہ چیزوں کو اپنا سمجھنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا۔ میرا بچہ، میری بیوی، میری گاڑی، میرا ملک، میری زبان، میری کنٹری۔ اب جہاں پر لفظ میں آتا ہے، وہاں پہ ایک اور چیز جنم لیتی ہے۔ جب آپ نے کہا میرا ملک، تو اس کے مقابلے میں ایک اور ملک بھی آئے گا، مطلب وہ میرا نہیں۔ کئی ایسے انڈین شیعہ، پاکستانی شیعہ ہیں، تو دونوں شیعہ، لیکن اسی چکر میں آپس میں لڑتے ہیں، میرا ملک تیرا ملک، میری ٹیم تیری ٹیم۔ لسانیت بھی وہاں پہ جنم لیتی ہے۔ جب بندہ کہے میری زبان، تب اس کے مقابلے میں ایک اور زبان بھی آئے گی، یہ میری زبان ہے، وہ کہے گا یہ میری زبان ہے۔ تو میری کے چکر میں ایک دشمنی پیدا ہوگی، ایک ٹکر پیدا ہوگا، ایک ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ یہ کہے گا میری زبان، وہ کہے گا میری زبان۔ بھائی میرا صوبہ سندھ، وہ کہے گا میرا صوبہ پنجاب۔ اب پنجاب اور سندھ کا جھگڑا ہو جائے گا، زبانوں کے بیچ میں آئیں گے، اردو پنجابی کا جھگڑا ہو جائے گا۔ کیونکہ جب یہاں پہ لفظ میرا آتا، میرا بچہ، تم نے میرے بچے کو برا بھلا کہا، تو اس کے مقابلے میں ایک اور بچہ آ جائے گا، میری بیٹی کی شادی، لفظ میرا آ جائے گا۔ خدا نے اس میں کو توڑنے کے لیے بندے کو کہا، کہو لا الہ الا اللہ۔ میں خلاصہ توحید بتا رہا ہوں، خدا نے اس میں کو ختم کرنے، اسلام نہ سرحدوں کا معتقد ہے، نہ زبانوں کا معتقد ہے، نہ رنگ و نسل کا معتقد ہے، کہ سب کہو لا، ورنہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا؟ میں بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے، زندگی تو وہ بھی گزار رہے ہیں۔ بھلا لا الہ الا اللہ کہنے سے ہوگا کیا؟ میں نے کہہ دیا، میں بھی گزار رہا ہوں۔ انگریز نے نہیں کہا، وہ بھی گزار رہا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اس سے کون سی چیز کم ہوئی ہے یہ بتاؤ؟ روٹی اسے بھی مل رہی ہے، کھانا اسے بھی مل رہا ہے، شادی اس نے بھی کی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے انکار کرنے سے انگریز کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے تجھے کون سا فائدہ ہوا ابھی تک؟ اتنے مسلمان لا الہ الا اللہ کے، کون سا تمہیں فائدہ ہوا ہے؟ آدھے انگریز تو ہم بھی ہیں، کپڑے ان کے پہنے، پیزا ان کا کھائیں، پیپسی ان کی پیئیں، شیمپو تک ان کا لگائیں، صابن تک ان کا لگائیں۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ صابن بھی پاکستانیوں کو بنانا نہیں آتا، صرف آپ کو نہیں۔ فرانس میں گئے اور وہاں میں نے کہا بھائی، ایک فرینچ صابن، فرینچ شیمپو، وہ بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، اس کو فرینچ شیمپو نہیں ملا۔ یہ جو فکری غلامی اور عملی غلامی ہے نا، جس میں دنیا کو اس دنیا کے دجال نے جکڑا ہوا ہے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا لا الہ الا اللہ نے مجھے کیا دیا؟ زبانی جملے, زبانی ورد اگر مجھے کچھ نہیں دے رہا, اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. زیادہ تر یہ فائدہ ہوا کہ مسلمان مسلمان سے شادی کرے گا, جسم پاک ہو جائے گا, مرنے کے بعد ایک تلقین آئے گی, تجھے کفن مل جائے گا. ہندو نے نہیں کہا اس کا جسم جلایا جائے گا, مسیح نے نہیں کہا مرنے کے بعد تھوڑا بہت مولوی اور کفن آپ کے کام آئے گا. ورنہ لا الہ الا اللہ نے پریکٹیکلی میری زندگی میں اثر کیا ڈالا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس لا الہ الا اللہ کا جو ریئیکشن ہے اگر میری زندگی پہ نہیں آ رہا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر علی ولی اللہ کا ریئیکشن اور کہنے کے بعد میں بھی ویسا, وہ سنی بھی ویسا, وہ بریلوی بھی ویسا, پھر علی نے مجھے کیا دیا اور محمد نے اسے کیا دیا اور اللہ نے اسے کیا دیا؟ زندگی تو انگریز بھی گزار رہا ہے, زندگی تو امریکن بھی گزار رہے ہیں, زندگی تو ایجپٹ میں لوگ بھی گزار رہے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ اس میں کو توڑنا چاہتا تھا. کیا مطلب؟ کہو سب کہ لا الہ الا اللہ, کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے, کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے. اب تمہارا معبود کون بنا؟ اللہ. تو اے انسان یہ زمین کس کی ہے؟ تیرے اللہ کی, میری نہیں. اے انسان تو کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ کے. یہ زمین کس کی؟ اللہ کی. یہ بچے کس کے؟ اللہ کے. یہ پانی کس کا؟ اللہ کا. یہ زبان کس کی؟ اللہ کی. یہ ملک کس کا؟ اللہ کا. جھگڑا ہی ختم. جب زمین اللہ کی, اللہ ہم سب کا, تو زمین ہم سب کی. اب جب اللہ کی زمین ہے تو زمین کا خیال کر, کیونکہ تیرے اللہ کی زمین ہے. جب اللہ کی زمین ہے تو زمین پہ کچرا نہ کر. میرا گھر ہے, گھر تو صاف ہے, گلی میں کیچڑ پڑا ہوا ہے. گلی میری نہیں ہے, گھر میرا ہے. جب تصور آئے گا یہ گلی بھی اللہ کی ہے, یہ گھر بھی اللہ کا ہے, تو جیسے گھر کو صاف رکھو گے, گلی کو صاف رکھو گے, ویسے مسجد کو صاف رکھو گے. جہاں پہ یہ تصور آیا کہ بس مسجد اللہ کی ہے اور آئی آر سی کے باہر کا جو روڈ ہے وہ ہمارا نہیں ہے, تو وہاں پہ کچرا ہوگا. اور جو کچرے والی گلیوں میں رہتے ہیں ان ذہنوں میں صاف ستھری سوچ بھی نہیں آتی. اس لیے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. جب زمین تیرے رب کی ہے تو زمین تیرے اللہ کی ہے نا. جب تیرے اللہ کی زمین ہے تو زمین کو صاف رکھ. جب تیرے اللہ کی زمین ہے تو زمین پہ کچرا نہ کر. جب تیرے اللہ کی زمین اس میں نجاست مت پھیلا. جب تیرے اللہ کی زمین اسے صاف ستھرا رکھ. جب تیرے اللہ کی زمین ہے اسے ہرا بھرا رکھ. 11 باغ ہیں جو مولا علی نے اپنی زندگی میں مکے اور مدینے کوفے میں لگائے. 11 باغ مولا علی نے لگائے. علی دنیا زمین کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ باغ. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ علی کے اللہ کی زمین ہے, علی زمین کا خیال رکھ رہے ہیں. اور جو مسلمان اللہ کو مانے اور کہے یہ زمین بھی اللہ کی, لیکن جب ملکوں میں گھومنے جاتے ہو جن محلوں میں زیادہ کچرا ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ والوں کا محلہ ہوتا ہے, اور جن محلوں میں صفائی ہوتی ہے وہ ان کا ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. اس کا مطلب تم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں. جو لسانیت میں پڑ جائے, جو تعصبات میں گھر جائے, جو میں کے چکر میں آ جائے, اس نے گویا لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں. دنیا اگر انگریز کو یہ فلسفہ دو گے نا کہ اللہ نے یہ تصور دیا کہ سب کچھ تیرے رب کا ہے اور جب تیرے رب کا ہے تو تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, تو دنیا ایسی صاف ستھری ہوتی. یہ تصور کس کو دینا تھا؟ یہ علی ابن ابی طالب کو, لوگوں کو سمجھانا تھا. تو فرماتے ہیں کہ تبرع جو تم آج کر رہے ہو تم سے زیادہ تبرع وہ لوگ کریں گے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا جو مخالف ہیں. کیونکہ جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی ان کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت سے ان لوگوں نے محروم کیا تھا. اگر علی کو حکومت پہ آنے دیتے آج دنیا کا یہ حال نہ ہوتا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر حسن مجتبیٰ کو آنے دیتے, اگر مولا امام زین العابدین کو آنے دیتے جن کا علم الہی تھا, تو فرمایا زندگی آج ہری بھری ہوتی, دنیا ہری بھری ہوتی. یہاں پہ نہ جھگڑا ہوتا, نہ تعصب ہوتا, نہ قتل و غارت ہوتا, نہ عصمت دری ہوتی. چونکہ اگر صاحبان حکومت عصمت والے ہوتے تو ان کی تربیت میں پلنے والے بچے بھی علی اکبر جیسے ہوتے, قاسم جیسے ہوتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آیات لأولی الالباب. اس قرآن میں, کلام الہی میں نشانیاں ان کے لیے ہیں جو صاحبان عقل ہیں.
جو سوچیں، فکر کریں، غور کریں، جسم کو دیکھیں، وجود کو دیکھیں، صفات کو پرکھیں، فرما یہی لوگ قیامت کے دن خوش ہوں گے۔ وہ دن جس کا نام رکھا یوم الحسرہ، ہر بندہ حسرت کھائے گا، اے کاش میں نے سوچا ہوتا، اے کاش یہ کام کیا ہوتا۔ ہاں، مال کے لیے آپ کیسے حسرت کھاتے ہیں؟ ڈالر 160 کا تھا، ہاں بندہ ڈبل مائنڈیڈ تھا، خریدوں کہ نہیں خریدوں، پھر ڈالر جب 170 کا ہو گیا تو حسرت کھاتا ہے، کاش خرید لیتا مجھے اتنا فائدہ ہو جاتا، اے کاش گولڈ کو خرید لیتا مہنگا ہو گیا فائدہ ہو گیا۔ یہی حالت ہوگی قیامت میں، بندہ حسرت کھائے گا، ہر بندہ حسرت کھائے گا جب نورانی چہرے دیکھے گا، اے کاش میں بھی ایسا ہوتا، اے کاش میرا گھر بھی علی کے ساتھ ہوتا، اے کاش میرا گھر بھی حسین کے ساتھ ہوتا۔ تو فرمایا حسرتوں کو مٹانے کے لیے خدا نے تجھے دنیا میں بھیجا، کیا ایسا بن جیسا تیرے مولا نے کہا، اور یہ مت سمجھ کہ تو بے سہارا ہے، نجف کا طالب علم ہے، بے انتہا بیمار ہے اور ضعیف اور فقیر۔ فقر بھی اللہ کا امتحان ہے اور امیری بھی اللہ کی امتحان ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ کئی لوگ ہیں نا جو جوانی میں مر جاتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے مرنے والا کبھی پچھتاتا نہیں ہے، پیچھے رہنے والے روتے ہیں کہ بیٹا جوان مر گیا، لیکن مصلحت الہی تھی کہ اللہ نے جوانی میں موت دی، شاید آگے جا کے وہ گناہ کرتا تو خدا نے جلدی موت دی۔ اور مرنے والا جب اس دنیا میں جاتا ہے، اس تصور کو کل بیان کروں گا، وہ خوش ہوتا ہے کہ اے کاش خدا تو نے مجھے پہلے مار دیا ہوتا، کیونکہ وہاں اتنی بڑی نعمتیں ہیں، بندہ دیکھ کر ان نعمتوں کو دیکھ کر کہتا ہے کاش میں پہلے آ جاتا وہاں۔ تو یہ جوان فقیر بھی ہے، بیمار بھی ہے، طالب علم بھی ہے، بے انتہا فقیر۔ بیماری کیا ہے؟ سینے میں کھانسی ہے، اتنا کھانستا تھا کہ منہ سے خون نکل آتا تھا، سالوں گزر گئے لیکن اس کی کھانسی ختم نہیں ہوئی۔ جوان مدرسے سے نکلا، مولا کے حرم کی طرف بڑھنے لگا، جیسے حرم کی طرف جانے لگا، راستے میں اسے ایک عرب خاتون، خوبصورت لڑکی نظر آئی، یہ مہذب تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، جیسے نگاہ پڑی اس نے فوراً نگاہوں کو جھکایا، دیکھا ایک دکان ہے، دکان کے ساتھ ایک گھر ہے، وہ خاتون اس گھر کے اندر چلی گئی، سیدھا مولا کے حرم میں گیا کہ مولا جوان ہوں، شادی کی ضرورت ہے، بیمار بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، مولا میری شادی کروا دیجیے۔ حرم سے باہر آیا، مسجد کے مولانا، اپنا مدرسے کے مولانا کے پاس گیا اور کہنے لگا قبلہ میرا رشتہ لینے جائیے، کس کے پاس جاؤں؟ کہا وہ دکان ہے، اس کے ساتھ گھر ہے، جا کر پوچھئے کہ اگر وہ مجھے بیٹی دیتے ہیں تو میں لینا چاہتا ہوں۔ ان کے اساتذہ رشتہ لینے گئے، کس کے لیے چاہیے؟ کہ طالب علم ہے، کیا کرتا ہے؟ فقیر ہے، اتنا امیر تو نہیں ہے، غریب ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم ایک ہفتے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بیٹی کا رشتہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ ہفتہ گزرا، پھر پوچھنے گیا، کیا جواب آیا؟ اس کے باپ نے کہا میں بیٹی نہیں دوں گا۔ کہ ریزن؟ کہ ایک تو یہ فقیر ہے، دوسرا یہ بیمار ہے، یہ معاشرے کا حال ہے کہ فقر کو دیکھ کر بیٹی نہیں دوں گا۔ اگر فقیری اور امیری معیار ہوتی تو رسول کبھی علی کو بیٹی نہ دیتے۔ معیار تقویٰ، معیار ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ جیسے اس نے سنا بندہ فقیر، اور فقیری کا دکھ بھی، بیمار بیماری کا دکھ بھی، اوپر سے اور تکلیف آ گئی، اب مجھے کوئی بیٹی بھی نہیں دے رہا، بہت دکھی ہوا اور مولا کے حرم گیا اور کھونٹ کھونٹ کے رونے لگا، مولا بیمار بھی ہوں شفا نہیں دیتے، فقیر ہوں امیر نہیں بناتے، شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت رویا، کبھی سہن میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا دور سے، مجھے دیکھا کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ کہ فقیر بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، اور کوئی مجھے رشتہ بھی نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا گھبراتے کیوں؟ گھبرائیں وہ جن کے پاس ان کا مولا نہ ہو، جو لاوارث ہو وہ گھبرائیں، جب تجھے یقین ہے تیرا امام ہے۔ یقین، یقین پہ تو مجلسیں ہونی چاہیے، یقین ہے کیا؟ ہاں یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین ابھی تک نہیں ہے۔ کہ جب یقین ہے کہ تیرا مولا ہے، کہ کیا کروں؟ کہ جوان، کہ تجھے نہیں پتا، استغاثہ کر۔ کیسے استغاثہ کروں؟ کہ مسجد کوفہ جا، 40 شب بدھ نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھ۔ مولا کا فرمان ہے میں اپنی زیارت کراتا ہوں، مشکلات اور مسائل کو حل کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ بندہ در پہ آئے نا، فقیر بن کے آئے، یقین سے دروازہ کھٹکھٹائے کہ کوئی اس گھر کے اندر ہے جو میرے اوپر دروازہ کھولے گا۔
ہم جب دعا بھی کرتے ہیں تو ڈبل مائنڈیڈ، دعا کر لوں ہوگی نہیں ہوگی، اس نیت سے دعا کرو گے کبھی قبول نہیں ہوگی، لیکن نیت یہ ہوگی اس سے مانگ رہا ہوں جو کرنا چاہے، کن فیکون کہنے کی ضرورت ہے، وہ مجھے عطا کر سکتا ہے۔ کہتا میں مسجد کوفہ چلا گیا، 40 شب بدھ مسجد کوفہ گیا، جب آخری شب بدھ آئی فقر نے اتنا مجھے فقیر کیا کہ اب کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، روزہ رکھتا تھا، رات کو افطار کرتا تھا، اتنی فقیری، کچھ روٹی بھی نہیں تھی، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، جسم انتہائی ضعیف ہو چکا، اس رات بہت زیادہ ٹھنڈک اور سردی بھی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، کروں تو کیا کروں، جاؤں نہیں جاؤں، میں نے کہا کھانا بھی نہیں کھایا، جسم میں طاقت بھی نہیں، کھانسی بھی ہو رہی ہے، لیکن میں نے کہا اتنی راتیں گئے ہو، بس آخری رات کی زحمت ہے، ارادے کی مضبوطی، کہا کہ میں گیا مسجد کوفہ، اور جیسے مسجد کوفہ پہنچا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں اپنے ساتھ قہوہ لے کر آیا تھا، اس کو گرم کر کے میں نے رکھا، اب میں نے سوچا اگر مسجد کوفہ کے بیچ میں بیٹھتا ہوں تو کھانسی ہوتی ہے، اور کھانسی ہوتی ہے منہ میں خون آتا ہے، خون کو نگل بھی نہیں سکتا، اور مسجد کے صحن میں پھینک بھی نہیں سکتا، کروں تو کیا کروں، اب کہتا میں نے سوچا میں دالان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں، جب کھانسی ہوگی تو منہ میں جو خون آئے گا وہ مسجد کے باہر پھینک دوں گا۔ کہ اتنے میں میں نے قہوے کو رکھا، قہوہ گرم ہوا، میں نے دور سے دیکھا ایک خوبصورت حسین سید آ رہا ہے۔ اب عربوں کے رواج ہے جب کوئی ملنے آتا ہے اسے تعارف کیا جاتا ہے، کھانے کے سفرے پر اسے دعوت دو، چائے پی رہے ہو اسے دعوت دو، اب میں نے کہا اور کچھ بھی نہیں، ایک کپ چائے کا ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، مہمان ہے، حبیب خدا ہے۔ کہ وہ جیسے آگے بڑھے مجھے کہا کہ شیخ حسین پریشان نظر آ رہے ہو، کہہ رہا اس نے مجھے میرے نام سے پکارا، میں نے کہا سید بیٹھ جائیے قہوہ پی لیجیے، کہ شیخ حسین پریشانی کیسی ہے، میں نے کہا کہ سید فقیر ہوں، کہ شیخ حسین تمہارے حق میں یہی بہتری ہے کہ تو فقیر رہے، فقیری ہی تجھے میرا مطیع بنائے گی، امیری تیرے حق میں نہیں ہے۔ شیخ حسین بتا اور مسئلہ کیا ہے، کہا کہ سینے میں بڑی تکلیف ہے، کھانستا ہوں تو خون آتا ہے، اتنے سال گزر گئے بیماری نے زندگی کو اجیر کر دیا ہے۔ کہا شیخ حسین کیا قہوہ نہیں پلاؤ گے، کہا ایک ہی کپ تھا میں نے اس سید کو دیا، زیادہ نہیں، اس نے صرف اپنے ہونٹ لگائے اور مجھے ہاتھ میں قہوہ دیا، کہا قہوہ پی، کہ توجہ بالکل نہیں تھی، میں نے وہ قہوے کے دو گھونٹ لیے پیا، بس یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوئے، میں نے کہا سید کہاں جا رہے ہو، کہا مسلم کے پاس جا رہا ہوں، دو رکعت نماز پڑھوں گا، میں نے کہا سید میں بھی ساتھ چلوں گا، کہا چلو، کہا سید آگے آگے میں پیچھے پیچھے، ایک مسجد کے بیچ میں وہ سید رک گئے، میں نے کہا سید رک کیوں گے، کہا یہ مقام ابراہیم ہے، دو رکعت نماز تحیت مسجد پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ پڑھیے، کہا انہوں نے اللہ اکبر کیا، نماز شروع کی، میں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں، تو پہلے انہوں نے شروع کی، میں نے تھوڑی بات میں شروع کی، اب جیسے میں نے نماز پڑھی، اب میں حالت قیام میں تھا، وہ رکوع میں چلے گئے کیونکہ مجھ سے پہلے شروع کی تھی، میں سوچنے لگا شیخ حسین یہ ہے کون، جسے تیرے نام کا پتہ ہے، ہاں جس نے سب کچھ علم ہے تجھ سے پوچھ بھی لیا، کہ اچانک ذہن میں خیال ہے شیخ حسین یہ وہی تو نہیں جس کا انتظار 40 ہفتوں سے کر رہے ہو، یہ وہی تو نہیں جس کی دیدار اور زیارت کے لیے تڑپتے رہے ہو 40 ہفتے، کہ یہ ذہن میں خیال آیا، تو میں نے کہا اب جلدی نماز ختم کرو، کوئی ایسا نہ ہو نماز ختم کر کے چلے جائیں، یعنی میں مل بھی چکا پر پہچان نہ چکا، کہ جلدی جلدی سے مجھے نماز ختم کرنا چاہیے، اور ختم کرنے ہی والا تھا، میں نے دیکھا اس کے اطراف میں ایک نور کا حالا تھا، ایک نور نے اس کے پورے وجود کو کور کر لیا تھا، نماز جیسے ختم، میں نے فوراً امام کے دامن کو پکڑ لیا، میں نے کہا مولا بڑی مشکل سے زیارت ہوئی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا مسلم کی قبر کے پاس جائیں گے، وہاں تک میرے ساتھ چلنا ہے، پھر آپ جاتے ہیں تو چلے جائیں۔ کہا وہ کھڑے ہوئے، یہ آگے آگے، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، جیسے مسلم کی قبر پہ پہنچے تھوڑی دیر وہ وہاں کھڑے رہے، اس کے بعد میرے مولا مجھے نظر نہیں آئے۔ شیخ حسین کہتا ہے روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا مدرسے تک آیا، کرے میں نے مولا کو دیکھا بھی تھا لیکن اپنے مولا کو پہچانا نہیں تھا، زیارت ہوئی بھی لیکن میں نے امام کو پہچانا نہیں، قیمت ہاتھ میں آئی لیکن بہت جلدی میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ تو کہتا ہے دوسرا دن ہوا میں مولا علی کے حرم کی زیارت کے لیے گیا، اور جیسے چلنے لگا تو میں نے دیکھا شیخ حسین تیری کھانسی کہاں گئی، کہ کھانسنا ختم ہو گیا, سینے کو شفا مل گئی. پھر میں نے کہا اسی قہوے کا اثر تھا جس کو زہرا کے لال نے اپنے لبوں سے مس کیا تھا. کہا اتنے میں مولا کی زیارت کی روتا ہوا مدرسے میں واپس آیا. صبح کا وقت تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, اسی لڑکی کا باپ تھا جس نے مجھے جواب دیا تھا. اندر آیا, شیخ حسین طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا قبلہ صحیح ہے. کہا سینے کی تکلیف کیسی ہے؟ کہا میرے آقا نے مجھے شفا دے دی, میں ٹھیک ہو چکا ہوں. کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں, کوئی وجہ؟ کہا اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. شیخ حسین تجھے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. کہا پہلے نہیں دے رہے تھے, اب کیوں دے رہے ہو؟ کہا شیخ حسین میری شکایت امام زمانہ سے نہ کیا کر. میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ میری شکایت مولا سے کرتا ہے؟ تو امام رضا کا فرمان ہے, اے مؤمن متمسک رہو اہل بیت کی ولایت سے, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی آئے اپنے امام سے باتیں کیا کرو تاکہ تجھے اس امام کے وجود کا احساس ہو. جب تو اس کے وجود کا احساس کرے گا پھر اس امام کے وجود کا فیض تمہاری زندگیوں میں آئے گا. امام امام ہوتا ہے چاہے ہاتھوں میں رسیاں ہی کیوں نہ ہو, امام امام ہوتا ہے چاہے سر کا امامہ جلا ہی کیوں نہ ہو. جب ایک شکاری ہرن کو لے کر جا رہا تھا خرابے میں, امام سجاد بیٹھے تھے, شکاری کہتا ہے کہ ہرن خود کو چھڑا کے سیدھا زندان کے اندر دوڑی دوڑی چلی گئی. میں دوڑا دوڑا ہرن کے پیچھے گیا, میں نے دیکھا یہ ہرن ایک قیدی ہے, پاؤں اور ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں, اس کے کان میں جا کر فصیح عربی میں کلام کرتی ہے اور کہتی السلام علیک ایھا الامام الغریب, میرا سلام ہو غریب امام پر. کہتے مجھے نہیں پتا اس نے اس کے کانوں میں کیا کہا, اور کہنے کے بعد اس قیدی نے مجھ سے کہا کہ اگر ہو سکے اس ہرن کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. میں نے کہا قیدی کیوں؟ کہ اس لیے اس کے بچے جو ہیں تازہ پیدا ہوئے ہیں, اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے آئے اس کے بچوں کو خطرہ نہ ہو. اس نے کہا نہیں, قیدی میں ہرن کو یزید کے لیے لایا, اسے دوں گا, وہ مجھے انعام دے گا. امام نے فرمایا میں یزید سے زیادہ تجھے انعام دوں گا, تو اس ہرن کو آزاد کر دے. کہا ایک مرتبہ اس قیدی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا, جس کے ہاتھوں میں رسیاں, پاؤں میں بیڑیاں, لباس جلا ہوا. کہا قیدی تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ امام نے کہا ذرا آگے آ. آگے آیا, کہا جھولی کو پھیلا, جھولی کو پھیلایا, خاک زندان کو اٹھایا اور اس کی جھولی میں پھینک دیا. جیسے پھینک دیا وہ خاک خاک نہ رہی, ہیرے اور جواہر میں بدل گئی. یہ فوراً کہتا ہے قیدی کون ہو جو ہرن بھی بات کر رہی ہے, جو خاک کو ہیرے اور جواہر میں بدل سکتے ہو؟ کہا میرے ظاہر کو نہ دیکھ, میں علی ابن الحسین ہوں. امام امام ہوتا ہے کسی بھی حال میں ہو, تو جب غیروں کو مولا عطا کر سکتے ہیں تو اپنوں کو کتنا عطا کریں گے. کہ گنہگار آ جا حسین کی مجلس میں, اور یہ مجلسیں ہے ہی تم کو حر بنانے کے لیے. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی, دو آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی, ایک وہ آنکھ جو حسین پہ روتی ہے, دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے. سلام کرے اپنے آقا حسین کو, السلام علی حسین وعلی ابن حسین وعلی اولاد حسین بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین
اولاد الحسین وعلى اصحاب
سب مل کے
السلام علی حسین وعلى اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی رخساروں پہ یہ بچی بڑی مظلومہ بچی ہے جس بچی نے بابا کے بعد بڑے زخم دیکھے جب بڑے پیار سے کہنے لگی بابا بیٹوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں بابا بتاؤ سکینہ کا نصیب کیا ہے حسین نے کربلا کی مٹی اٹھائی سکینہ کے سر پہ ڈالی کہا سکینہ تیرے نصیبوں میں یتیمی تیرے نصیبوں میں شمر کے دماتے تیرے نصیبوں میں شام کا زندہ آیا لیکن سکینہ اماں کو تنگ نہیں کرنا کبھی میرے سینے کا سوال نہیں کرنا بڑی مظلومہ بچی ہے مجھے نہیں معلوم شمر نے سکینہ کو اتنا کیوں مارا تھا پورے سفر میں کبھی سید سجاد کے ہاتھوں کو چومتی ہے جب سجاد چلتے تھے تو پاؤں میں زخم ہو جاتے تھے کبھی زخموں کو صاف کرتی تھی کہا سکینہ کیا اتنا بھیا سے پیار ہے کہاں بھیا سجاد سجاد اگر تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے گا لیکن اگر بہن مر گئے میں قربان ننی سی سکینہ روایت کے جملے بڑے سخت راوی کہتا ہے گیارہ محرم کا دن آیا اللہ اس شمر کو تباہ کرے جس نے زینب کو بڑا رلایا سجاد کو بڑا رلایا
راوی کہتا ہے گیارہ محرم کا دن آیا، شمر نے حکم دیا سب بی بیاں تین تین ہو کے اونٹوں پہ سوار ہو، لیکن جیسے سکینہ اپنی گاہ پڑے بس سکینہ اکیلے اونٹ پہ بیٹھے، جب چار سالہ بچی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا رو کر کہنے لگی سجاد مجھے اتارو، اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا، میں کبھی نہ پڑھتا لیکن آپ نے فرمایا پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتا چلے ہم نے تیرے لیے کیسی کیسی مصیبت اٹھائی، کہ جب بچی نے رونا شروع کیا شمر نے حکم دیا بچی کو رسیوں سے باندھا جائے، کہا یہاں اونٹ چلتا تھا یہاں بچی کی فریاد بلند ہوتے تھے، اور میرا غریب الوطن بابا اور میرا پیاسا بابا، راوی کہتا جب بچی کو اونٹ سے اتارا گیا بچی کا کرتا خون سے رنگی تھا، بچی کا کرتا رنگی تھا، زینب نے کہا آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا میں قربان سید سجاد کی مظلومیت پہ، مجھے نہیں معلوم سجاد نے یہ منظر کیسے دیکھ، پروردگار تجھے سکینہ کی مظلومیت کا واس، تجھے امام سجاد کی مظلومیت کا واس، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔